بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو درحقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک نساء کی 150 سے لے کر 152 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آج منگل ہے، 4 بہمن 1401 ہجری شمسی مطابق 2 رجب المرجب 1444 ہجری قمری اور 24 جنوری 2023 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین ہفتہ وار پروگرام سماعت فرمائیں گے آج کا ایران۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ پھر سماعت فرمائیے گا پروگرام طلوع، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا نور ایمان۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، جس میں سر فہرست عالمی خبریں رہیں گی۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ ایران روس کے ساتھ معاہدوں پر مکمل عمل درآمد کا خواہاں ہے اور دونوں ملکوں کی صلاحیتیں ایک دوسرے کی تکمیل کر سکتی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ای سی او کے وزرائے خارجہ کے 26 اجلاس میں کہا ہے کہ سفارتکاری اور منطق کے ساتھ مفاہمت ہی صحیح راستے کا انتخاب ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مزید 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا راہل گاندھی کی قیادت میں جاری ہے، جو اس وقت ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر پہنچ چکی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم سند نے سعودی حکومت کی جیلوں میں بند سیاسی، نظریاتی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی صورتحال کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور سویڈن کے بعد اب ہالینڈ میں بھی ایک بار پھر شان قرآنی میں گستاخی کی گئی ہے، جس پر بارے دیگر دنیا بھر کے مسلمانوں کے شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ ایران روس کے ساتھ معاہدوں پر مکمل عمل درآمد کا خواہاں ہے اور دونوں ملکوں کی صلاحیتیں ایک دوسرے کی تکمیل کر سکتی ہیں۔ تہران کے دورے پر آئے روسی پارلیمنٹ ڈگما کے اسپیکر ویاچسلاو والودین نے صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران اور روس کے درمیان اقتصادی تعلقات فروغ پا رہے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت، توانائی، ٹرانزٹ اور ٹرانسپورٹیشن کے مختلف شعبوں میں متنوع اور بے شمار صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، جنہیں تعاون کو وسعت دینے کے لیے مزید فعال کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک روس کے ساتھ معاہدوں پر مکمل عمل درآمد کا خواہاں ہے اور دونوں فریقوں کی صلاحیتیں اور گنجائشیں ایک دوسرے کی تکمیل میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، اور ان کے استعمال سے دونوں ممالک کے مفادات پورے ہونے کے علاوہ علاقائی مفادات کی بھی ضامن بن سکتی ہیں۔ اس ملاقات میں روسی پارلیمنٹ ڈوما کے اسپیکر نے علاقائی اور ہمسایہ تعلقات کی مضبوطی سے متعلق صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کے موقف کو دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی توسیع کا باعث قرار دیا اور کہا کہ روس بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعلقات کی سطح کو بہتر بنانے کے بارے میں یہی نقطۂ نظر اور رائے رکھتا ہے اور دونوں ممالک کے سربراہان کی منشا کے مطابق تعاون کو فروغ دینے کی کوشش فریقین کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ای سی او کے وزرائے خارجہ کے 26ویں اجلاس میں کہا ہے کہ سفارتکاری اور منطق کے ساتھ مفاہمت ہی صحیح راستے کا انتخاب ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ای سی او کے وزرائے خارجہ کے 26ویں اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران یورپی پارلیمنٹ کی مداخلت پسندانہ اور غیر روایتی قرارداد کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ اس قسم کے جذباتی رویے کا خمیازہ یورپ کو بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ طریقہ منفی نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سفارتکاری اور منطق کے ساتھ مفاہمت ہی صحیح راستہ ہوتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ادیان الہی کے مقدسات کی توہین و اہانت، خاص طور سے قرآن مجید کی بے حرمتی اور آزادی اظہار کے نام پر مغربی حکومتوں کی جانب سے ایسے اقدام کی حمایت کو ناقابل قبول اور ناقابل برداشت قرار دیا اور اس رویے کی بھی شدید مذمت کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے افغانستان کے مسئلے کی طرف بھی اشارہ کیا اور اس نقطے پر تاکید کرتے ہوئے کہ یہ ملک ای سی او کا ایک اہم رکن اور علاقے کا اہم حصہ ہے، کہا کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کا قیام نہ صرف اس ملک کی تعمیر نو اور امدادی کارروائی میں مؤثر واقع ہوگا بلکہ دہشت گردانہ حملوں سے پیدا ہونے والے خطرات اور پناہ گزینوں کے مسئلے اور منشیات کی اسمگلنگ جیسے مسائل میں کمی واقع ہونے کا بھی باعث بنے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایران کے بعض اداروں اور شخصیات کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے بھی جلد ہی برطانیہ اور پورے یورپ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور دہشت گردی کی حمایت کرنے والوں کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا جائے گا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اس نقطے پر تاکید کرتے ہوئے کہ ایران بھی برطانیہ اور یورپ کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے، کہا کہ یورپ اور برطانیہ کے ایران مخالف اقدامات ایران میں پائے جانے والے حقائق سے ان کی ناواقفیت اور ذہنی توانائی نیز ایران کے بڑھتے وقار کے مقابلے میں ان کی بوکھلاہٹ کا آئینہ دار ہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ برطانیہ اور پورا یورپ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ان کی عائد کردہ پابندیوں سے ایران کی حکومت اور قوم کے عزم و ارادے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ ایران مخالف تمام سازشوں کا نہ صرف مقابلہ کرتی رہیں گی بلکہ ان سازشوں کو ناکام بھی بناتی رہیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مزید 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے مزید 43 ارکان کے استعفے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے ہیں۔ اس طرح تحریک انصاف کے 124 ارکان کے استعفے اب تک منظور کیے جا چکے ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی نے گزشتہ روز ای میل کے ذریعے الیکشن کمیشن کو بتایا تھا کہ وہ اپنے استعفے واپس لینا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف کے اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کہی تھی اور نئے انتخابات کرائے جانے کے معاملے پر ضروری قانون سازی کی غرض سے قومی اسمبلی میں واپس جانے کا عندیہ دیا تھا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ بجلی کا نظام مکمل بحال کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خرم دستگیر نے کہا کہ ملک بھر میں بجلی کا نظام مکمل بحال کر دیا گیا ہے، تاہم محدود پیمانے پر لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز صبح 7:30 بجے تکنیکی خرابی ہوئی جس کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر توانائی نے بجلی کے نظام میں ہیکنگ کے ذریعے بیرونی مداخلت کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تفتیش کرنی ہوگی کہ کیا ہمارے سسٹم میں ہیکنگ کے ذریعے بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ البتہ انٹرنیٹ سے بیرونی مداخلت کا امکان کم ہے، لیکن اس بات کی بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا راہل گاندھی کی قیادت میں جاری ہے، جو اس وقت ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر پہنچ چکی ہے۔ تمل ناڈو سے ستمبر کے مہینے میں شروع ہونے والی یہ یاترا اب اپنے آخری پڑاؤ یعنی ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں پہنچ چکی ہے، جہاں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ اس درمیان کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے جموں میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس کے دوران کانگریس سے الگ ہونے والے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد سے معافی مانگنے کا اعلان کر دیا۔ ایک سوال کے جواب میں راہل گاندھی نے کہا کہ میں غلام نبی آزاد کا احترام کرتا ہوں، اگر میں نے انہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ راہل گاندھی نے یاترا میں غلام نبی آزاد کو دعوت نہیں دیے جانے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ غلام نبی آزاد کی پارٹی کے 90% لوگ کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں، بس ادھر صرف غلام نبی آزاد ہی رہ گئے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے بھارتی جنتا پارٹی پر ایک بار پھر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ جب کانگریس پارٹی انگریزوں سے لڑ رہی تھی اس وقت بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ انگریزوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ملک کو آزادی کانگریس نے ہی دلائی ہے اور اسی نے ہندوستان کے سارے ادارے تشکیل دیے ہیں۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غرب اردن کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونیوں کے خلاف 27 کارروائیاں انجام دی ہیں۔ فلسطین کی شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے صہیونی حکومت کی وحشیانہ کارروائیوں کے جواب میں غرب اردن کے مختلف علاقوں من جملہ جنین، طول کرم، نابلس اور الخلیل میں غاصب صہیونیوں کو نشانہ بنایا اور ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ موصول رپورٹ کے مطابق طول کرم میں نور شمس کیمپ میں ہونے والی جھڑپ میں ایک صہیونی فوجی فلسطینی مجاہدین کی کارروائی میں زخمی ہو گیا۔ جنین میں بھی فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے الجلمہ چیک پوسٹ اور شاکید صہیونی بستی کے قریب صہیونی فوجیوں کے خلاف 3 کارروائیاں انجام دیں۔ نابلس میں فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے صہیونی فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں 4 کارروائیاں انجام دی ہیں۔ سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن کے صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 110 بار جارحانہ حملے کیے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبے الحدیدہ میں یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد نے ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے حیث کے مختلف علاقوں پر 4 بار حملے کیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ الجبلیہ کے مختلف علاقے بھی سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنے ہیں۔ اس سے پہلے یمن کے دفاعی امور میں یمن کے نائب وزیر اعظم جلال الرویشان نے کہا تھا کہ یمن کی نہ جنگ نہ امن کی صورتحال خطرناک صورتحال اختیار کیے ہوئے ہے اور یمنی قوم صرف خود پر بھروسہ کرتی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم سند نے سعودی حکومت کی جیلوں میں بند سیاسی، نظریاتی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی صورتحال کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم سند نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ سعودی حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن میں شدت، ایذا رسانی کے واقعات میں اضافے اور حقائق جھٹلانے کی کوششوں کے پیش نظر سیاسی کارکنوں، نظریاتی مخالفین اور انسانی حقوق کے حامیوں کی زندگی کے بارے میں پائے جانے والے خدشات میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ سند نامی انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق بن سلمان کی حکومت آزادی اظہار رائے کا دائرہ کم اور انصاف کے اصولوں کو خاطر میں لائے بغیر شہری، قانونی اور سماجی حقوق کے لیے جد و جہد کرنے والے کارکنوں اور علماء کرام کو سرکوب کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ سویڈن کے بعد اب ہالینڈ میں بھی ایک بار پھر شان قرآنی میں گستاخی کی گئی ہے، جس پر بار دیگر دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ فارس نیوز کے مطابق ہالینڈ میں پاکیڈا نامی ایک انتہا پسند گروہ کے سرغنہ نے شان قرآنی میں گستاخی کرتے ہوئے پہلے اسے پارا پارا کیا اور پھر اسے نظر آتش کر دیا۔ دو روز پہلے بھی سویڈن میں ایک دائیں بازو کے انتہا پسند سیاستدان راسموس پالودان نے قرآن کریم کی اہانت اور مسلمانوں کی توہین کر کے دنیا کی 1 ارب مسلم آبادی کو رنجیدہ خاطر کر دیا تھا۔ پالودان کے اس اقدام پر دنیا اسلام کا سخت رد عمل سامنے آیا تھا اور انہوں نے سویڈن کی حکومت پر اسلام مخالف اقدامات کی روک تھام نہ کرنے پر سخت تنقید کی تھی۔ ایران، یمن، ترکی، مصر، متحدہ عرب امارات، الازہر مصر، علماء اسلام عالمی اسمبلی، قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، اردن، مراکش، اسلامی تعاون تنظیم، خلیج فارس تعاون تنظیم، حزب اللہ لبنان اور فلسطینی مزاحمتی تنظیمیں، حماس و جہاد اسلامی سمیت دنیا کے مختلف ممالک اور بین الاقوامی اداروں کی جانب سے سویڈن کے اس اقدام کی سخت مذمت کی گئی تھی۔ اندور میں کھیلے جا رہے نیوزی لینڈ اور ہندوستان کے درمیان تیسرے ایک روزہ میچ میں بھی ہندوستان نے ایک بڑا ہدف نیوزی لینڈ کے سامنے رکھا ہے۔ اندور کے ایک اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے تیسرے اور ایک روزہ میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے ہندوستان کو بلے بازی کرنے کی دعوت دی۔ ہندوستان کی جانب سے اننگ کا آغاز بہت اچھا رہا اور دونوں اوپنر بلے بازوں روہت شرما اور شبھمن گل نے سینچری اسکور کی۔ روہت شرما نے 101 اور شبھمن گل نے 112 رن بنائے۔ ہندوستان نے مقررہ 50 اووروں میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 385 رن بنائے تھے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے تک نیوزی لینڈ نے 1 وکٹ پر 79 رن بنا لیے تھے اور 1 وکٹ پر 79 رن بنا لیے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سویڈن کے بعد اب ہالینڈ میں بھی ایک بار پھر شان قرآنی میں گستاخی کی گئی ہے، جس پر بار دیگر دنیا بھر کے مسلمانوں کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ میں نے اب سے کچھ دیر قبل پاکستان کے سینئر تجزیہ کار پروفیسر قندیل عباس سے پہلا سوال کرتے ہوئے ان سے جب یہ پوچھا۔
پروفیسر قندیل عباس صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گاہ بگاہ یورپ میں، مغربی ممالک میں اسلام کی اہانت اور مقدسات اسلام کی توہین اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی بے حرمتی ایک معمول بنتا جا رہا ہے، اور تازہ ترین واقعات میں سویڈن میں قرآن کو نظر آتش کیا گیا ترکی کے سفارت خانے کے سامنے، اور ایک انتہا پسند گروہ کی جانب سے یہ اقدام کیا گیا۔ پھر اطلاعات ہیں کہ ہالینڈ میں بھی اسی قسم کے رویوں کو دہرایا گیا۔ یہ جو ایک طریقے سے اسلام مخالف رجحان اور اسلام فوبیا کی جو ایک لہر ہے وہ سر اٹھاتی ہے، آیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے عالمی سامراج اپنے خاص مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟
دیکھیے، جس عالمی سامراج کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو ظاہر ہے ازل سے ایک اپنا مشن رکھا ہوا ہے اور اسی پہ چلیں گے۔ اس کو ہمیں زیادہ قصوروار سمجھنا چاہیے اپنی کمزوریوں کا، یعنی مسلمان ممالک میں ایک تو اتحاد نہیں ہے، اور جب ان کے خلاف کوئی اقدام کیا جاتا ہے تو انڈیویجول رسپانس آتا ہے اس کے اگینسٹ۔ ابھی بھی جب اس طرح کا کوئی اقدام ہوتا ہے تو ہمیں گنے چنے چند ممالک کی طرف سے ریئیکشن نظر آتا ہے، اور کوئی کلیکٹو لیول پر اس کا ریئیکشن نہیں جاتا ہماری طرف سے۔ اس لیے کہ جو یورپ میں فریڈم آف ایکسپریشن کی جو تفسیر اپنی کی ہوئی ہے، انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے، وہ دنیا کی بہت سی ریلیجیس آئیڈیالوجیز کے اگینسٹ ہے. آپ یعنی فرانس میں آپ دیکھیں جب وہ ایک طرف فریڈم اور فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف چوائس کی بات کرتے ہیں، تو وہ اپنے لوگوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیکڈ بھی رہنا چاہتا ہے تو اس کو آزادی دینی چاہیے، اور ان کے لیے جرمنی میں بلکہ نیکڈ سٹیز بنا دیا انہوں نے. لیکن دوسری طرف جب کوئی مسلمان خاتون اپنے والنٹیئرلی یعنی اپنے اختیار اپنی چوائس کے ساتھ حجاب کرنا چاہتی ہے، اس کے اوپر وہ پابندی لگا دیتے ہیں. یعنی نرسز ہیں یا اسکول ٹیچرز ہیں، ان کو بائی فورس کہا گیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. اب یہ یعنی دوہرے معیار ہیں. تو یہاں پر جو لبرلزم کے اندر بھی اصل ڈیفینیشن آئی تھی فریڈم کی، وہ یہ تھا کہ یور فریڈم شوڈ ناٹ انٹرپٹ ادرس فریڈم. تو یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ اپنی فریڈم جو انٹرپریٹ کر رہے ہیں وہ دوسروں کی فریڈم کے اندر انٹرفیئرنس کر رہی ہے. ابھی جو ریسنٹلی چیزیں آپ کو نظر آئیں یعنی سویڈن میں یا ہالینڈ میں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مائنر لیول پہ وہ لے کے آتے ہیں اور ایک ٹیسٹ کیس ہوتا ہے، اگر اس پہ ریئیکشن نہیں آتا تو پھر گریجولی وہ بڑے لیول پر چلے جاتے ہیں. جو کام سلمان رشدی سے کرایا گیا تھا اور پھر امام خمینی کے فتویٰ کے بعد اس کے اوپر ایک اسٹرکٹ ریئیکشن آیا اور پوری دنیا کے مسلمان اس کے اگینسٹ کھڑے ہوئے، پھر ان کو ایسی جرت نہیں ہوئی تھی کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی اقدام کریں. لیکن جو جو ہم دیکھتے ہیں وقت گزر رہا ہے، وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کبھی کارٹون کی شکل میں، کبھی ریڈن میں، اور کبھی ابھی قرآن کے ساتھ توہین کر کے، وہ مسلمانوں کا ریئیکشن چیک کرنا چاہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کسی فورم پہ، خاص طور پہ جیسے او آئی سی کا فورم ابھی اویلیبل ہے، اس کو بھی بیس بنایا جا سکتا ہے. ایک کولیکٹیو ریئیکشن جانا چاہیے، اور جو دنیا کے جتنے بھی مقدسات ہیں کسی بھی مذہب کے، ان کی توہین کو ناجائز قرار دیا جانا چاہیے.
آپ نے مسلمانوں کے اتحاد کی بات کی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود مسلمان ممالک جو ہے وہ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ ان کے روابط اس بات کو عیاں کر رہے ہیں کہ اسلام کے جو مسلمت تقدس ہے یا ان کا احترام ہے، اس کو بھی وہ خود پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
بالکل، میں آپ سے اگری کروں گا. اور جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا، جب تک یہ چیزیں ہیں تو آپ دشمن سے توقع نہ رکھیں کہ وہ نرم رویہ اختیار کرے گا. یعنی انٹرنلی اپنے آپ کو اگر آپ خود اپنا اتحاد کمزور کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف آپ اقدامات کر رہے ہیں، تو یہی انٹرنل کمزوری کی سب سے بڑی وجہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے علماء کے ایسے فتاوی موجود ہیں جس میں بڑا کلیئرلی کہا گیا تھا کہ اختلافات کو ہوا دینا جو ہے وہ اسلام کے اندر تو حرام ہے، اور اگر کوئی تاریخی اختلافات ہیں بھی تو اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے. ابھی آپ مسلمان جتنے فرقے ہیں ان کے اندر بھی دیکھیں، اس کے اوپر بڑی گہری ریسرچ ہوئی ہے، سب سے زیادہ مشترکات ہیں، اور کوئی لیس دین 5% چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر اختلافات ہیں. وہ 90% چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے صرف 5% اختلافات کو اٹھا کے تو ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں اور کنفرنٹیشن میں چلے جاتے ہیں، اور حتیٰ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے شروع کر دیتے ہیں. یہ وہی چیز ہے جو دشمن کی پیدا کی ہوئی ہے، اور دشمن یعنی جو امپریلسٹ پاور جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسلمان ریئلائز کریں کہ اگر وہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، اپنے مشترکات کو بنیاد بنا کر اپنے اندر اتحاد پیدا نہیں کریں گے، تو وہ سیاسی، سماجی، اقتصادی لحاظ سے ہر سطح پر ان کے خلاف دشمن کے اقدامات بڑھتے چلے جائیں گے. اور ہم نے ابھی دیکھا کچھ ممالک نے اسرائیل کو مثلا تسلیم کر لی ہے، اور کچھ ممالک اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں، یعنی مسلمان ممالک کی میں بات کر رہا ہوں. تو ایسی صورت میں سب سے فائدہ جو اٹھا رہا ہے وہی امپریلسٹ پاورز اٹھا رہی ہیں، مسلمان دشمن طاقتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں. یعنی آپ کی اکانومی کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں، آپ کی سماج کو، آپ کی سیاست کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کولیکٹیولی ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں، تو میرا خیال نہیں کہ یہ بڑی بڑی طاقتیں، یعنی اس کی مثال ہمیں ملتی ہے جب آئل امبارگوز یعنی تیل کی پابندیاں رستے پر لگی تھی، انہیں اپنا سرنڈر کرنا پڑا تھا مسلمان ممالک کے سامنے. تو ابھی بھی اس اسپرٹ کی ضرورت ہے کہ ایک تو اپنے داخلی اختلافات کو ہم بلا کر یونائٹیڈ ہو جائیں، اور دوسرا جو دشمن اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور اسلام کے مختلف مقدسات کی توہین کر رہا ہے، اس کے خلاف بھی انڈیویجول رسپانس کی بجائے ایک کلیکٹیو رسپانس ہے، تاکہ آئندہ کسی کو اس کے بارے میں جرت نہ ہو سکے.
سامعین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار پروفیسر قندیل عباس، کہ جو قرآن کریم کی شان اقدس میں توہین کیے جانے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا، میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا، جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا، جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا، مروں آب کوثر پلا دیجئے۔
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں چار بہمن، دو رجب اور 24 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو رجب سن 440 ہجری قمری کو ایران کے ایک عظیم دانشور ابو ریحان البیرونی نے شہر غزنہ میں وفات پائی۔ جغرافیہ، نجوم اور ریاضی جیسے علوم پر مکمل عبور رکھنے والے اس عظیم دانشور نے بچپن سے ہی قرآن کریم سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ انہوں نے جوانی میں متعدد سفر کیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔ ابو ریحان البیرونی کو تعلیمی دور کے شروع سے ہی علم ریاضی اور طبیعت میں اس قدر دلچسپی تھی کہ مختصر مدت میں ہی خود مذکورہ علوم کے استادوں میں شمار ہونے لگے۔ اس کے بعد وہ تاریخ اور جغرافیہ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر طب، دوا سازی، معدنیات اور نجوم جیسے علوم حاصل کیے۔ اس مسلمان فلسفی، حکیم اور مفکر کو عربی، یونانی اور سنسکرت سمیت اس زمانے کی بہت سی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ چوبیس جنوری سن 1556 عیسوی کو مغل حکمراں بابر کے بیٹے اور ہندوستان کے دوسرے مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں کا انتقال ہوا۔ وہ 16 مارچ 1508 کو کابل میں پیدا ہوئے اور 1526 میں والد کے ساتھ ہندوستان گئے، حصار فتح کیا اور پانی پت کی پہلی لڑائی میں نمایاں کارنامے انجام دیے۔ ہمایوں اپنے والد بابر کی وفات کے بعد 30 دسمبر 1530 کو مغلیہ تخت سلطنت پر بیٹھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت سی فتوحات حاصل کی، لیکن انہیں ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ہمایوں ترکی، فارسی اور عربی زبانوں میں مہارت رکھتے تھے اور انہیں ریاضی، فلسفہ، حیات و نجوم میں گہری دلچسپی تھی۔ شہنشاہ ہمایوں نے 24 جنوری 1556 کو وفات پائی۔ ان کا مقبرہ دہلی میں واقع ہے، جو مغل فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے۔ چوبیس جنوری سن 1776 عیسوی کو معروف جرمن قلمکار ارنیسٹ ہافمین پیدا ہوئے۔ ان کی قوت متخیلہ بہت ہی قوی اور حساس تھی اور وہ سماجی حالات کے تجزیہ و تحلیل میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ ہافمین کے ادبی شاہکاروں میں عجیب قصے قابل ذکر ہیں۔ چوبیس جنوری سن 1859 عیسوی کو تیل کی تلاش کی غرض سے کھودے گئے ایک کنویں سے تیل نکلا۔ اس طرح تاریخ انسانیت میں پہلی بار اس اہم انسانی ضرورت کی شے کو زمین کی گہرائیوں سے نکالا گیا۔ یہ کنواں امریکہ کی ریاست پینسلوانیا میں ماہر معدنیات ایڈونٹ ریک کے ذریعے کھودا گیا تھا۔ اس کنویں سے ایک سال کام کے بعد 230 میٹر کی گہرائی میں تیل دریافت ہوا۔ تیل کے اس کنویں کی کھدائی کے لیے استعمال ہونے والے آلات امریکہ کے ایک میوزیم میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں، جو دنیا میں تیل کی صنعت کے آغاز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ چار بہمن سن 1293 ہجری شمسی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران روسی فوج ایران میں داخل ہوئی۔ ابھی ایران میں قاجاری بادشاہ احمد شاہ کی تاج پوشی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اگرچہ ایرانی حکومت نے جنگ میں غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن متحارب کسی بھی فریق نے ایرانی موقف کو اہمیت نہیں دی اور ایران میں داخل ہو گئے۔ برطانوی فوج جنوب کی طرف سے اور روسی فوج شمال کی طرف سے جارحانہ طریقے سے ایران میں داخل ہوئی اور ایک وسیع ایرانی علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایرانی حاکمیت اپنے کمزور ترین مقام تک پہنچ گئی تھی اور ایران کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال شدید بحران سے دوچار تھی۔ ایران کے شمالی علاقے پر روس کا قبضہ 3 سال تک جاری رہا۔ بالآخر سن 1296 ہجری شمسی یعنی سن 1917 عیسوی میں روس میں کمیونسٹ انقلاب رونما ہوا اور روس کے اندرونی حالات بحرانی ہونے کی وجہ سے روسی فوج نے شمالی ایران سے انخلا کیا۔ چار بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی پیرس سے ایران واپسی کی خبر شائع ہونے کے بعد شاہی حکومت کے وزیر اعظم شاپور بختیار نے ملک کے تمام ہوائی اڈوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ تاکہ وضعوم خود بانی انقلاب اسلامی کا ملک میں داخلہ روکا جا سکے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بے صبری اور بے چینی سے انتظار کرنے والے عوام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری اور آیت اللہ شہید ڈاکٹر بہشتی جیسی انقلابی شخصیات نے ہوائی اڈوں کو بند کرنے کے خلاف تہران یونیورسٹی کی مسجد میں دھرنا دے دیا۔ عوام نے بھی سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کرنے شروع کر دیے اور حکومت سے ہوائی اڈوں کو کھولنے کا مطالبہ کیا، جس کے باعث چند روز بعد حکومت ہوائی اڈوں کو کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران،
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایران اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات میں حائل رکاوٹوں اور ان تعلقات کے مستقبل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ حالیہ عشروں کے دوران ایران اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات کی راہ میں بعض رکاوٹیں حائل رہیں۔ ان رکاوٹوں میں سے بعض کا تعلق علائی مسائل سے ہے۔ اس سلسلے میں سن 2011 میں رونما ہونے والے واقعات کے پیش نظر شاید جیو پولیٹیکل کشمکش کو اہم ترین رکاوٹ قرار دیا جا سکتا ہے۔ سن 2011 عیسوی میں علاقے میں رونما ہونے والے واقعات کے نتیجے میں سعودی عرب اور ایران کی خارجہ پالیسیوں میں تبدیلی آئی۔ سعودی عرب نے دہشت گرد تکفیری گروہوں کی حمایت کرنے کے ذریعے ایران سے متعلق اپنی علاقائی پالیسی کو جارحانہ بنیاد پر استوار کیا۔ سعودی عرب ایران پر دباؤ ڈالنے کے ذریعے اسے کمزور کرنا اور اسے اس کی علاقائی پالیسیوں سے پسپائی پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ سعودی عرب کو اس سلسلے میں امریکہ کی حمایت بھی حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود دہشت گرد تکفیری گروہ کی شکست کے بعد سعودی عرب کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اسی وجہ سے سعودی حکمرانوں کا خیال ہے کہ انہیں خطے میں اپنے اہداف کو فوراً حاصل کرنے کے لیے نیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ سعودی حکام اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ شام کے بحران کو ہوا دینے کے نتیجے میں بشار اسد کی قانونی حکومت کا بہت جلد خاتمہ ہو جائے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علاقائی صورتحال سے ثابت ہو گیا کہ ان کا یہ تصور غلط تھا۔ مغربی ایشیا کے امور کے ماہر محقق جلال مرزائی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو محسوس ہو چکا ہے کہ خطے میں وہ اپنے اہداف کے حصول میں ناکام رہا ہے، اسی وجہ سے اس نے ایران اور اس کے حامی ممالک کے سلسلے میں انتہا پسند موقف اختیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے حکمرانوں کی توجہ عراق میں اہل تشیع کی بڑھتی ہوئی طاقت پر بھی ہے اور وہ تشویش میں مبتلا ہیں۔ عراق میں شیعوں کی طاقت کو سعودی عرب کے نقصان اور ایران کے فائدے میں شمار کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب عراقی حکومت کے مخالفین کی حمایت کرنے کے لیے اس ملک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے درپے ہیں۔ وہ سنی آبادی خصوصاً وہابیوں کی مدد کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس ملک میں اقتدار اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ سامعین، پروگرام آج کا ایران آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کے نزدیک مغربی ایشیا میں عدم استحکام کی اصل وجہ امریکی موجودگی اور صہیونی حکومت کی اختلافات ڈالنے پر مبنی پالیسیاں ہیں، خطے کے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے فقدان اور فلسطینیوں کے حقوق کی پامالی کے پیش نظر ایران نے شام، لبنان، عراق اور یمن میں اسلامی استقامت کی تشکیل کے لیے اپنے وسائل استعمال کیے اور مغربی، عبری اور عربی اتحاد کا مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے ریاض نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کی خارجہ پالیسی کو جارحانہ اور توسیع پسندانہ قرار دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ امریکی حمایت کے ساتھ صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ اور جارحانہ پالیسیاں مغربی ایشیا میں تکفیری اور دہشت گرد گروہ داعش کی سرگرمیوں کا دائرہ پھیلنے کا اصل سبب ہیں۔ اس لیے اگر ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بحال ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سے علاقائی مسائل اور مشکلات کے خاتمے کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ سامعین، ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے چند امور کا مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اعتماد سازی کا عمل شروع ہونا چاہیے۔ سن 2011 میں عمان اور بغداد میں ہونے والے مذاکرات کے بعد سعودی عرب نے جنوری سن 2022 میں 3 ایرانی سفارتکاروں کو جدہ میں اپنا کام انجام دینے کے لیے ویزا دیا، جس سے باہمی تعاون کا راستہ ہموار ہوا۔ سعودی عرب آہستہ آہستہ امریکہ پر اپنا انحصار کم کر رہا ہے اور یہ چیز بجائے خود ریاض اور تہران کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتی ہے۔ ایران اور سعودی عرب توانائی اور خاص طور پر تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیل کی سیاسی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو چکی ہے۔ اگر ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری آئی ہے تو دونوں ملک باہمی ہم آہنگی سے تیل کے سلسلے میں پالیسی بنا سکتے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے باہمی تعاون کے لیے اوپیک ایک مناسب پلیٹ فارم ہے۔ ایران اور سعودی عرب تیل پیدا کرنے اور اسے استعمال کرنے والے ممالک کے لیے تیل کی منصفانہ قیمت مقرر کرنے کے ذریعے تیل کی پیداوار میں استحکام کے لیے باہمی تعاون کر سکتے ہیں۔ یمن کا مسئلہ بھی ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر ان دونوں ملکوں کے نمائندوں کے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہو جائیں اور باہمی تعلقات کی برقراری کا راستہ ہموار ہو جائے تو یمن کے طویل المیعاد بحران کے خاتمے کا بھی امکان پیدا ہو جائے گا اور سعودی عرب بھی یمن کی دلدل سے نکل جائے گا۔ شاید اس وقت یمن کا بحران دونوں ملکوں کی خارجہ پالیسی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ خطے میں کشیدگی میں کمی، خصوصاً جنگ یمن کا خاتمہ دونوں ممالک کے لیے اچھے نتائج کا حامل ہوگا۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات جس قدر زیادہ بہتر ہوں گے اسی قدر وہ امن کے قیام کے سلسلے میں یمنی عوام کی مدد کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں علاقہ بھی بدامنی سے محفوظ ہوگا اور اسے استحکام حاصل ہوگا۔ سیاحت بھی ایک ایسی چیز ہے جو تہران ریاض تعلقات کی بہتری میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن اس پر بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سعودی عرب حج کے سلسلے میں ایران کے ساتھ تعاون کرے۔ اگر ریاض ایرانی حاجیوں کی سیکورٹی اور ان کی سہولیات کے لیے اقدامات انجام دے تو اس سے سیاحت کے میدان میں دونوں ملک کے باہمی تعاون کا راستہ ہموار ہوگا۔ سعودی عرب اپنے ترقیاتی منصوبے 2030 کے مطابق اپنی معیشت کا انحصار تیل پر سے ختم کر کے سیاحت پر توجہ دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اس شعبے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ سیاحت سے آمدنی تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب سیاسی استحکام ہو اور اقتصاد کا پہیہ ٹھیک طرح سے چل رہا ہو، اور یہ صرف ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کی برقراری کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ اگر ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری آ جائے تو دونوں ممالک سیاحت کی صنعت سے بہتر طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ البتہ مشہد اور قم کے درمیان اور وہاں سے نجف و کربلا تک اور نجف و کربلا سے مدینہ و مکے تک ریلوے لائن بچھانے اور موٹر وے بنانے سے تہران، بغداد اور ریاض کے باہمی تعاون کا راستہ ہموار ہوگا، اور تینوں ملکوں کے لوگوں کو مذہبی مقامات کی زیارت کا موقع بھی میسر آ جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ تہران اور ریاض کے تعلقات معمول پر آنے اور دونوں ملکوں کے سفارت خانے کھولے جانے کے نتیجے میں یمن میں سعودی عرب کی جنگ پسندانہ پالیسی ختم ہو جائے گی، عراق، شام اور لبنان میں ریاض کی مداخلت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور دہشت گردی کی ترویج کرنے والا نیٹورکس کے لیے ریاض کی مدد ختم ہو جائے گی۔ اگرچہ سعودی عرب خطے میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے، لیکن مصر میں حسنی مبارک، لیبیا میں کرنل قذافی اور افغانستان میں اشرف غنی کی حکومتوں کے ساتھ امریکہ نے جو سلوک کیا اس سے ثابت ہو چکا ہے کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے سعودی عرب اپنی خارجہ پالیسی میں اعتدال لانے پر مجبور ہے، اور اس تبدیلی کے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات پر بھی مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامن پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار جنگ کی اہم سرخیاں دیکھتے ہیں۔ بجلی بریک ڈاؤن، نظام زندگی مفلوج، نیشنل گرڈ میں خرابی، صبح 7:34 پر ملک بھر میں بجلی غائب ہو گئی، بریک ڈاؤن لاپرواہی۔ امید ہے محسن نقوی آئینی تقاضوں کے مطابق ذمہ داری میں سرخرو ہوں گے، شہباز شریف۔ محسن نقوی، میرے بدترین دشمن، میری حکومت کو گرانے کی کوشش کی، عمران خان، آج سے مظاہروں کا اعلان۔ پاکستان کے خلاف مسلح کارروائی حرام، ناجائز اور کھلی بغاوت ہے، مفتی تقی عثمانی۔ اور اب چلتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار جسارت کے، آج کے ادارے کا عنوان ہے نیا تماشا شروع۔ اخبار لکھتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگلے چند روز میں پنجاب اور کے پی اسمبلیوں کے انتخابات کا شیڈول جاری ہو جائے گا اور کچھ دن کے لیے سکون ہو جائے گا، لیکن اس ملک کے سیاسی نظام پر مسلط طاقت کے مراکز یہ چاہتے ہی نہیں کہ ملک میں کہیں سکون اور نظام معمول پر آ سکے، بلکہ ہر چند روز بعد نیا شوشہ، نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور قوم کو اس کے تماشے میں الجھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ توقع کے مطابق پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کے ساتھ ہی نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے حلف اٹھایا اور سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے کہا کہ پلے بارگن کرنے والے سے انصاف کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے، میرا قریب ترین رشتہ دار نگراں وزیر اعلیٰ کیسے بن سکتا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف عدالت جائیں گے، اب عدالت قابل سماعت ہونے نہ ہونے پر کئی دن لگائے گی، پھر حکم امتناع کی درخواست آئے گی، اور جو ممکن طریقہ وقت ضائع کرنے کا ہو سکتا ہے دونوں طرف کے وکیل اسے استعمال کریں گے۔ عمران خان نے بھی سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ہمارے ازلی دشمن کو نگراں تعینات کیا گیا ہے، ان سب کو ایکسپوز کروں گا۔ فواد چودھری نے بھی سڑکوں پر نکلنے کا اندیا دیا ہے اور تازہ اطلاع یہ ہے کہ پورے ملک میں اس معاملے پر احتجاج ہوگا۔ مسئلہ صرف نگراں وزیر اعلیٰ کا نہیں بلکہ موجودہ تین جماعتوں میں لڑائی صرف یہ ہے کہ ہم حکومت میں ہوں تو اسمبلی، سینٹ میں ٹھیک، اور اگر ہم باہر ہوں تو سب خراب۔ ہماری پسند کا آدمی آ گیا تو ٹھیک، دوسرے کی پسند کا آ گیا تو سب غلط۔ آخر ہمارا حکمراں طبقہ کب اس قسم کے جاہلانہ طرز عمل کو ترک کرے گا؟ عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں اس سے قبل قومی اسمبلی میں اسپیکر کے مسئلے پر، بلوچستان کے مسئلے پر، سینٹ چیئرمین کے مسئلے پر، تقریباً ہر معاملے میں جس کو اختیار اور طاقت حاصل ہو وہ اپنے مطلب کے فیصلے کرتا یا کرواتا رہا ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے پاکستانی سیاست بدنام ہوتی ہے اور ملک بدنام ہوتا ہے، لیکن ان کا مرکز و محور صرف اقتدار ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی نے دوسری جماعتوں کے ارکان توڑے اور اپنی پارٹی مضبوط کر لی، لیکن جب ان کے ارکان توڑے گئے تو یہ غیر جمہوری عمل ہو گیا۔ یہ حال مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا، جب وہ دوسروں کے لوٹے خریدتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی، لیکن جب ان کے ارکان لوٹا بنتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ قانون اور آئین کی پابندی کے بجائے اس کی پامالی پر یقین رکھتے ہیں اور ہر وقت یہی عمل جاری رہتا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مسئلے پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ اعتراض کرنے والے یا تقرر کرنے والے حق پر ہیں، بلکہ تقرر کرنے والے انتخابات میں اپنی مرضی کے نتائج چاہتے ہیں اور اختلاف اور اعتراض کرنے والے بھی انتخابات میں اپنی مرضی کے نتائج چاہتے ہیں۔ اور اب ہندوستان کے بعض اخبارات کی سرخیاں، اور پہلے اخبار منصف کی یہ سرخی، حکومت کشمیری پنڈتوں سے ناانصافی کر رہی، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو نامناسب ریمارکس کے لیے معافی مانگنی چاہیے، راہل گاندھی۔ روزنامہ انقلاب، امتحان میں حجاب پہننے کی اجازت کے لیے طالبات پھر سپریم کورٹ سے رجوع۔ نیوز 18 کی سرخی ہے، امریکہ ایرانی تیل کی خریداری بند کرنے کے لیے چین پر ڈالے گا دباؤ، خفیہ رپورٹ میں انکشاف۔ اور اب غیر منظم زمرے کی حمایت کتنی کارگر ہوگی کے زیر عنوان روزنامہ انقلاب کے مضمون کا اقتباس پیش خدمت ہے۔ بھارت جوڑو یاترا کے دوران راہل گاندھی نے بار بار متوسط اور نچلے درجے کی صنعتوں، کاروبار اور دکانداروں کا ذکر کیا ہے کہ نوٹ بندی اور غلط جی ایس ٹی کی وجہ سے انہی لوگوں کا جینا دوبھر ہوا ہے، اور یہ پالیسیاں نہیں درمیانی اور چھوٹی تجارتوں کو ختم کرنے کا اسلحہ ہے۔ ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں، مگر یہ کہنا چاہیں گے کہ چھوٹے اور متوسط طبقے کے صنعتکاروں کے حق میں اتنی شد و مت کے ساتھ اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ راہل گاندھی ہیں۔ کنیا کماری سے اب جموں تک ہر جگہ، ہر ضلع اور ہر ریاست میں انہوں نے بعض ریاستی یا علاقائی موضوعات پر گفتگو کرنے کے فوراً بعد نچلے اور متوسط درجے کے لوگوں کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ حکومت جو آواز لگاتار سن رہی ہے مکافات عمل کی کوشش کرے گی بھی یا نہیں، مگر ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اس موضوع کو بار بار اٹھانے کی وجہ سے حکومت متنبع تو ہوئی ہے، متنبع ہونے کے بعد اس کا رد عمل کیسا ہوگا یہ کہنا مشکل ہے، مگر اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس نے مذکورہ طبقات کے مفادات کا خیال رکھا اور ان کے لیے خصوصی پیکج جاری کیا یا انہیں سہولتیں فراہم کیں تو یہ مثبت رد عمل ہوگا جس سے ان طبقات کے لوگ راحت محسوس کریں گے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ نوٹ بندی 2016 کو 6 سال اور غلط جی ایس ٹی 2018 کو 4 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد اب یہ طبقات مایوس ہو چکے ہیں۔ واضح رہنا چاہیے کہ ان طبقات کی مطلب براری میں صرف اتنا ہی فائدہ نہیں ہے کہ یہ لوگ مستفید ہوں گے، بلکہ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ملک میں روزگار پیدا ہوگا، جس کے لیے نریندر مودی حکومت ادھر کافی عرصے سے ہدف تنقید بنی ہوئی ہے۔ راہل گاندھی نے ہر جگہ یہی کہا کہ چند بڑے اور غیر معمولی صنعتکار یا تاجر ملک کو اتنا روزگار فراہم نہیں کر سکتے جتنا کہ مذکورہ طبقات کرتے آئے ہیں، یہ بات 100% درست ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اعداد و شمار کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ایک ہے منظم زمرہ، جس میں بڑی کمپنیوں، بڑے اداروں، بڑی صنعتوں اور سروس سیکٹر کی بڑی فرموں کا شمار ہوتا ہے۔ دوسرا ہے غیر منظم زمرہ، جس میں درمیانی درجے کے اور چھوٹی صنعتی اکائیوں اور تجارتی اداروں کا شمار کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے دور میں جب بے روزگاری عروج پر ہو اور روزگار کے معاملے میں غیر منظم شعبہ ہی برسہ برس سے کارگر ہے تو حکومت اس زمرے کو مقدم کیوں نہیں رکھتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غیر منظم زمرہ بکھرا ہوا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے خیال میں یہ حکومت سے فائدہ لے تو سکتا ہے، اسے فائدہ پہنچا نہیں سکتا، اس لیے اسے نوازا نہیں جاتا۔ منظم زمرہ غیر منتشر ہے اور سیاست کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس لیے اسے نوازا جاتا ہے۔ یہی ہے راز، مگر سوچئے اس سے بے روزگاری کہاں پہنچ گئی۔ سامن، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے. اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام طلوع، اور پھر اس کے بعد اس وقت نشریات کا آخری پروگرام نور ایمان سماعت فرمائیں گے. تو لیجیے پیش خدمت ہے پروگرام طلوع، اور اسی کے ساتھ ہمیں نشریات سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کے عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے. سامعین، پروگرام طلوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کے قیام کو دو صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی اس نظام کو عدم مساوات اور انسانی وقار کو نظر انداز کیے جانے جیسی بنیادی تنقیدوں کا سامنا ہے. مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام میں عورت کی انفرادی آزادی کے باوجود صرف اس کے ظاہر پر توجہ دی گئی ہے اور اسے منافع کمانے کے ایک وسیلے میں تبدیل کر دیا گیا ہے. 19ویں صدی کے آغاز سے لے کر اب تک مغربی سرمایہ دارانہ نظام بہت سی تبدیلیوں سے گزرا ہے. یہ نظام ترقی کر چکا ہے اور اب 21ویں صدی میں نیو لبرل سرمایہ داری انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں میں سرایت کر چکی ہے، اور اس نے سماجی، ثقافتی اور اقتصادی تعلقات میں بنیادی تبدیلیوں کو جنم دیا ہے. اس دوران مغرب میں خواتین نے اپنے حالات زندگی کو بدلنے اور ان پر ہونے والے ظلم و ستم سے نجات کے لیے بہت کوششیں کی ہیں، لیکن کچھ تبدیلیوں کے باوجود ان میں سے اکثریت کے لیے یہ تبدیلی حالات زندگی اور روش میں حقیقی بہتری کے مترادف نہیں ہے. مغربی ثقافت نے بہت سی تبدیلیوں کا تجربہ کیا ہے، اور خواتین کی انفرادی اور سماجی حیثیت بھی ان تبدیلیوں سے محفوظ نہیں رہی ہے. مغربی ثقافت میں خواتین شروع میں اس قدر پست تھیں کہ انہیں اقلیت اور ذہانت سے عاری مخلوق کے طور پر دیکھا جاتا تھا. بعد میں خواتین کی خصلتوں اور خصوصیات پر قدر کی نگاہ سے توجہ دی جانے لگی، لیکن پھر بھی خواتین کی جسمانی کشش پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی. دوسرے لفظوں میں، روشن خیالی کے دور سے پہلے تک مغرب میں خواتین کی سماجی حیثیت سب سے نچلی سطح پر تھی، اس لیے انہیں کوئی انسانی حقوق حاصل نہیں تھے. انہیں سماجی حقوق حاصل نہیں تھے اور وہ وراثت سے محروم تھیں. لیکن روشن خیالی کے دور میں مغربی خواتین نے مغرب میں سماجی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ آزادی اور مردوں کے ساتھ برابری کے حصول کے مقصد سے حقوق نسواں یا فیمنزم کے نام سے تحریکیں شروع کیں، جس کے نتیجے میں حق رائے دہی، اسقاط حمل کا حق، طلاق کا حق، مالی خود مختاری، سیاست، معاشرت اور معیشت میں وسیع پیمانے پر حصہ لینے جیسے خواتین کو حقوق حاصل ہو گئے. لیکن یہ سارے حقوق ملنے کے باوجود معاشرے میں خواتین کی موجودگی اس بات کا باعث نہیں بن سکی کہ ظاہری لحاظ سے خواتین کے بارے میں مغرب کے نظریے میں کوئی خاص تبدیلی آئے، اور یہی چیز دراصل مغرب میں خواتین کی لاچاری اور بے بسی کا باعث بنی. کچھ لوگ فیمنزم یا حقوق نسواں کی تحریک کو خواتین کے حقوق حاصل کرنے کے لیے ایک منظم تحریک قرار دیتے ہیں. ایک اور گروہ اسے ایک تحریک تصور کرتا ہے کہ جس کا مقصد خواتین کو حقارت سے دیکھنا اور ان پر ظلم و جبر، عدم مساوات اور ناانصافیوں کو ختم کرنا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ تمام سماجی ڈھانچے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مغرب کے حقائق کچھ اور ہی ہیں. مغرب میں عورتیں آج بھی عدم مساوات، ناانصافیوں اور تشدد سے دوچار ہیں. مغربی سرمایہ دارانہ نظام موجودہ پدرانہ کلچر سے، کہ جو تمام معاشروں میں اثر و رسوخ رکھتا ہے، اور موجودہ سیاسی طاقتوں کے ذریعے اس ذلت و حقارت کو برقرار رکھے ہوئے ہے، بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. مغربی سرمایہ دارانہ نظام اپنی میڈیا اور اشتہاری صنعت کو استعمال کرتے ہوئے بعض ثقافتی اعتقادات کی بھی ترویج کرتا ہے، کہ جن میں عورت کی جنس
زیادہ منافع کا ذریعہ ہے۔ لہذا مغربی سرمایہ دارانہ نظام میں خواتین کی آزادی کے نتیجے میں ایک طویل جد و جہد کے بعد ووٹ کا حق، جنسی آزادی یا سماجی، معاشی اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے امکانات جیسی چیزیں شامل ہیں کہ جو سرمایہ دارانہ مفادات کا اعلی کار بننے کی قیمت میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ درحقیقت فیمنزم یا حقوق نسواں کی تحریک نے خواتین کے ایک شعبے کی ترقی پر توجہ دے کر دوسرے شعبوں کو نظر انداز کیا ہے، اور ناقدین کے مطابق اگرچہ مغرب میں خواتین نے بعض معاملات میں آزادی حاصل کی ہے، لیکن وہ اپنی فطرت سے بیگانہ ہو چکی ہیں، اور یہ مسئلہ ان کی شناخت کی کمی اور آخرکار مغربی عورت کے اضطراب کا باعث بنی ہے۔ حقوق نسواں کے نقادوں میں سے ایک ٹونی گرانٹ کہتے ہیں، آج کل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خواتین صرف خود مختار ہوئی ہیں، لیکن جذباتی اور عاطفی لحاظ سے وہ اکثر اپنی ماؤں اور دادیوں سے زیادہ محتاج، غیر محفوظ، غیر مستحکم، تنہا اور بے بس ہوتی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 19ویں صدی کا اختتام اور 20ویں صدی کا آغاز مغربی خواتین کی سیاسی، سماجی اور معاشی میدانوں میں حصہ لینے کی کوششوں کا عروج تھا، جنہیں پہلے ان میدانوں میں حصہ لینے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا اور وہ اس سے محروم تھیں۔ لیکن مغربی سرمایہ دارانہ نظام نے اس تحریک کے آغاز سے ہی خواتین کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے ایک موقع کے طور پر دیکھا ہے۔ درحقیقت مغرب میں سرمایہ دار افراد مردوں اور عورتوں کے مساوی حقوق کا مسئلہ اٹھانے والوں میں سے تھے۔ مغربی کارخانہ مالکوں نے اس لیے کہ خواتین کو گھر سے کارخانوں تک لائیں اور ان کی معاشی طاقت سے فائدہ اٹھائیں، اس کے لیے مغربی کارخانوں کے مالکین نے خواتین کے حقوق، خواتین کی آزادی، ان کی معاشی آزادی، عورتوں اور مردوں کے درمیان حقوق کی برابری جیسے مسائل اٹھائے، اور یہی وہ لوگ تھے کہ جو ان مطالبات کو قانونی حیثیت دینے میں کامیاب رہے۔ امریکی فلسفے کے پروفیسر اور مصنف ویل ڈیورنٹ نے اپنی کتاب فلسفے کی لذتوں میں لکھا ہے، خواتین کی آزادی صنعتی انقلاب کی پیچیدگیوں میں سے ایک ہے۔ خواتین سستی، مزدور اور محنت کش تھیں، اور مالکان انہیں زیادہ پیسہ مانگنے والے سرکش مردوں پر ترجیح دیتے تھے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے ارتقاء کے ساتھ، کہ جس میں پیداوار میں روز افزوں پیش رفت کے ساتھ ساتھ صارفین کے مفادات کی ترویج کی ضرورت بھی محسوس کی گئی، اس مسئلے کی وجہ سے مغربی سرمایہ دارانہ نظام نے ایک بار پھر عورتوں کے استحصال کی کوشش کی، لیکن اس بار خواتین کی جسمانی طاقت اور کام کی طاقت وغیرہ سے ان کو سروکار نہیں تھا، بلکہ انہوں نے عورت کی خوبصورتی کو اپنے سامان اور اشیاء کے اشتہارات اور ایڈورٹائزمنٹ کے لیے استعمال کیا۔ مثال کے طور پر 20ویں صدی کے آغاز میں امریکی معاشرے میں سگریٹ نوشی کو خواتین کے لیے ایک غیر معمولی چیز سمجھا جاتا تھا، لیکن تمباکو کی بڑی کمپنیوں کی کوشش یہ تھی کہ خواتین کو اس میدان میں منظر عام پر لایا جائے اور انہیں سگریٹ کے گاہک کے طور پر استعمال کیا جائے۔ ان کمپنیوں کے ایڈورٹائزنگ کنسلٹینٹس میں ایڈورڈ برنیز بھی شامل ہیں، جو صارفیت کو فروغ دینے والے سب سے زیادہ با اثر لوگوں میں سے جانے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں، اپنے سگریٹ کو آزادی کی مشعلیں کا نام دو۔ اب وہ خواتین جو آزادی اور خود کو بااختیار بنانے کی تلاش میں رہتی ہی ہیں، انہوں نے جب یہ نعرہ سنا تو وہ اس کی گرویدہ ہو گئیں، اور یہ کام اسی لیے کیا بھی گیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو اس طرح کی مصنوعات کا گرویدہ بنایا جائے۔ برنیز نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ اسمارٹ اور فیشنیبل جوان لڑکیوں کو نیو یارک کے ایسٹر تہوار میں دعوت دیں اور وہ سب اس کے اشارے سے بیک وقت سگریٹ جلائیں۔ اس نے پہلے سے ہی اس طرح سے پروگرام ترتیب دیا تھا کہ ان سب لڑکیوں اور خواتین کو جو وہاں موجود تھیں، حقوق نسواں کی سرگرم کارکن کے طور پر متعارف کرائے، اور پورے امریکہ میں اس خبر کی کوریج اس عنوان سے دی جائے کہ مشعل آزادی میں شامل لاکھوں عورتوں نے سگریٹ نوشی کی۔ مغربی سرمایہ دارانہ نظام نے خواتین کی طاقت اور انسانی صلاحیتوں کو نظر انداز کر کے خواتین کو ایک ایسے وجود کے طور پر متعارف کرایا ہے کہ جو اپنے ظواہر سے فائدہ اٹھا کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ خواتین کے لیے یہ جھوٹا تفریحی اور جنسی کردار ظاہر کرتا ہے کہ ان کے لیے آزادی کا تصور ایک گمراہ کن تصور ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام میں آزاد ہیں اور اپنا انتخاب خود کرتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس پدرانہ نظام کا حصہ بن چکی ہیں کہ جو مارکیٹ کی ضروریات اور صارفین کے لیے اشیاء اور خدمات پیش کرتے ہیں۔ اس لیے مغرب میں خواتین کی موجودہ صورتحال کو دو رجحانوں کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے تاکہ معاشرے میں ان کی سرگرم موجودگی ہو، ایک تو کم اجرت پر کام لینا اور دوسرے انہیں زیادہ سامان فروخت کرنے کے ایک آلہ کار کے طور پر استعمال کرنا۔ یہ دو ایسے رجحان ہیں کہ جو مغربی خواتین کے لیے آزادی و خود مختاری کے بہانے سے موجودہ صورتحال کی وجہ بنے ہیں۔ اس سلسلے میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی مبینہ آزادی خواتین کے لیے اسیری اور توہین کے مترادف ہے، کام کا میدان اور خواتین کی طرف لذت بھری نگاہ، یہ دو ایسے رجحان ہیں جن کے ذریعے مغربی خواتین کا استحصال اور ان سے غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب میں خواتین کی آزادی کے مسئلے کو اٹھانے کا بنیادی مقصد انہیں گھر سے فیکٹری تک گھسیٹنا تھا تاکہ خواتین کو سستی مزدور کے طور پر استعمال کریں۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، دین اسلام سے وابستہ ہونے والوں کی فہرست طولانی ہے۔ انہی میں سے ایک محترمہ ڈیانا ہیں، مشرقی یورپ کا ایک ملک رومانیا ہے جو تقریباً 3 عشرے پہلے کمیونسٹ حکومت کے وجود کی بنا پر لوگ اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس ظالم نظام کے ختم ہو جانے کے بعد وہاں کے لوگ اپنے عقائد دینی کا اظہار کرنے میں آزاد ہو گئے۔ رومانیا میں رہنے والے اکثر لوگ عیسائی آرتھوڈاکس ہیں اور زیادہ تر مشرقی یورپ اور روس میں رائج ہے، اور یہ کیتھولک پروٹسٹنٹ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اس درمیان اس ملک کے یورپی مسلمان اگرچہ بہت ہی اقلیت میں ہیں، لیکن اسلام کی طرف ان کی رغبت اس قارے کے دوسرے ملکوں کی روز بروز اضافے کی سمت بڑھ رہی ہے۔ محترمہ ڈیانا بھی انہی 9 مسلم خواتین میں سے ایک ہیں۔ اگرچہ شروع میں وہ ہر دین سے نفرت کرتی تھی، لیکن اس وقت وہ دین مبین اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد ہر وقت دین اسلام کی طرف ہدایت و رہنمائی کی وجہ سے خداوند عالم کا شکر و سپاس ادا کر رہی ہیں۔ البتہ وہ ابتدا میں اپنے ملک کے دوسرے لوگوں کی طرح عیسائی آرتھوڈکس کی پیروی کرتی تھی، اور بچپن ہی سے اپنے ماں باپ کی طرح بہت ہی مذہبی تھی اور گرجا گھر جایا کرتی تھی۔ لیکن محترمہ ڈیانا جوانی کے دور میں اپنے مذہب پر ہونے والے بے شمار اعتراضات اور اسی طرح رومانیا میں بے دینی پھیلنے کی وجہ سے ایک نئے راستے کا انتخاب کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، میں جب 16 یا 17 برس کی ہوئی تو اپنے والدین سے کہا میں اب اپنے مذہب سے دور ہو رہی ہوں اور اب گرجا گھر بھی نہیں جاؤں گی۔ مجھے خدا پر اعتماد تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ میری مدد نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے دعا کرنے سے بھی گریز کیا اور صرف دنیاوی لذتوں کے حصول اور لوگوں کی توجہ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے زندگی بسر کر رہی تھی۔ سامین، اس جوان رومانیائی خاتون نے جب خدا و دین کو چھوڑ دیا تو ان کے حالات بہت خراب ہو گئے اور ان کی زندگی میں بہت بڑا خلا واقع ہو گیا۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں، اس دور میں واقعاً میں مذہبی انسان نہیں تھی بلکہ بہت ہی افسردہ رہتی تھی اور خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، بلکہ اپنی زندگی سے بالکل متنفر ہو گئی تھی۔ ہمیشہ سگریٹ پیا کرتی تھی، اسی طرح بہت زیادہ شراب نوشی کیا کرتی تھی، بہت برے کاموں کو انجام دیتی تھی، صرف یہ چاہتی تھی کہ مجھ میں یہ حواس پیدا نہ ہو کہ میری زندگی میں کوئی جگہ خالی ہے۔ اگر اس وقت مجھ سے کوئی کہتا کہ میں مذہبی بن جاؤں تو میں کہتی تھی کہ یقیناً یہ پاگل ہے۔ ایسی تاریک فضا اور ماحول میں ڈیانا کے ضمیر میں امید کی کرن روشن ہو جاتی ہے۔ وہ ترکی زبان سیکھتے وقت اپنے ایک استاد کی زبانی اسلام کے بارے میں کچھ مطالب سنتی ہیں تو اس دین کے متعلق، کہ جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اس دین الہی کے شناخت و معرفت کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ ہونے کے لیے تحقیق شروع کر دیتی ہیں۔ وہ اس وقت کے حالات کے بارے میں کہتی ہیں، کلاس ختم ہونے کے بعد میں گھر واپس آئی اور اسلام کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دی۔ دین سے متنفر تھی لیکن جب ہم نے اسلام کے بارے میں مطالعہ کرنا شروع کیا اور اس بات کی کوشش کر رہی تھی کہ جتنا جلدی ممکن ہو اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کروں، میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایام میری زندگی کے بہترین ایام ہیں۔ میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا اور ابتدا میں یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ میری زندگی میں بہت معیاری تبدیلی آنے والی ہے، لیکن ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان ہوں گی یا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پہلی مرتبہ نماز جمعہ پڑھنے گئی۔ گویا محترمہ ڈیانا اسلام کی پہلی آسمانی آواز سننے کی منتظر تھی تاکہ اسلام کی اعلیٰ تعلیم کو درک کرنے کے بعد اپنے خالی دل میں معنویت اور خدا کو اپنے دل میں بسائے۔ سامعین، محترمہ ڈیانا نے اگرچہ دین اسلام کے بارے میں اپنی تحقیقات مکمل نہیں کی تھی لیکن بہت ہی جلد یہ سمجھ جاتی ہیں کہ ان کی گمشدہ چیز اسلام ہے۔ وہ کہتی ہیں، اسلام ایک حقیقت ہے، اسلام خداوند عالم کی جانب سے ایک حقیقی دین کی شکل میں نازل ہوا ہے اور جب میں نے اسلام کو حاصل کیا تو میں سمجھ گئی کہ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر، اپنی زندگی کے مقاصد کو حاصل کر لیا ہے اور پروردگار عالم نے میری زندگی کو نجات عطا کر دیا ہے۔ الحمدللہ اس کے دو ہفتے کے بعد میں نے کلمہ شہادتین پڑھا۔ ابھی مجھے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل ہوئی نہیں تھی لیکن میں جانتی تھی کہ میرے دین کی نجات میرا اسلام ہے۔ البتہ محترمہ ڈیانا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنی معلومات اور اسلامی تعلیمات اور احکام اسلامی میں اضافے کے لیے مطالعے کا سلسلہ جاری رکھتی ہیں تاکہ اپنے نئے دین کو اچھے طریقے سے پہچان سکیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ اسلام کی ایک جاذبیت کو سادگی قرار دیتے ہوئے کہتی ہیں، چونکہ اسلام ایک واضح اور روشن دین ہے، یہ پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں صرف ایک خدا کی عبادت کرتی ہوں اور اس کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں اور تمام چیزیں مرتب و منظم ہیں۔ لیکن اس نو مسلم خاتون نے اس راہ میں اپنے گھر والوں، خصوصاً اپنی ماں سے بہت ہی مخالفت مول لی۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں، شروع میں ہمارے گھر والے، خاص کر میری والدہ نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیا اور میرے کام سے متنفر ہوئیں اور بہت ہی خوف محسوس کرنے لگی کہ آخر ہمارے ملک میں اسلام دہشت گردی کے برابر تھا، صرف یہی اور بس۔ ڈیانا کے بہت سے دوست خصوصاً اس کے یونیورسٹی کے ہم کلاسیوں نے بھی اس سے بات چیت کرنا بند کر دیا تھا اور اسے نفسیاتی بیمار تصور کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کی نورانیت اور خوبصورتی کو نہیں دیکھا تھا اور مغربی ذرائع ابلاغ کے مسموم پروپیگنڈوں کی وجہ سے اسے دہشت گردانہ اور بدترین دین کے عنوان سے پہچانتے تھے۔ لیکن ڈیانا کے جنہوں نے اسلام میں ہی چین و سکون حاصل کیا تھا، اپنے منطقی اور عقلانی عقائد کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سعی و کوشش کیا کرتی تھی۔ انہوں نے اس کام کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے مدد لی کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد محترمہ ڈیانا مزید فرماتی ہیں، یہ آیت ایمان کا خلاصہ ہے، آپ کی زندگی میں جو بھی واقعات و حادثات رونما ہوں اس پر صرف صبر کریں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں، اور اگر خداوند عالم سے گفتگو اور راز و نیاز کریں گے تو تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ سامعین، رومانیا کی اس نو مسلم خاتون کے لیے دوسرے نو مسلم افراد کی طرح شروع شروع میں اسلام کے بعض احکام پر عمل کرنا بہت ہی سخت تھا، لیکن بہت ہی جلد اس مشکل سے نجات حاصل کر لیتی ہیں اور ان تعلیمات الہی پر عمل کرنے کی شیرنی و لذت کو محسوس کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ نماز پڑھنے کے بارے میں کہتی ہیں، جب میں نے پہلی مرتبہ نماز پڑھا تو مجھے بہت سخت لگا، مجھے تو عربی زبان بھی نہیں آتی تھی، لہٰذا میں اسلامی دستور العمل کے مطابق تمام امور انجام دیتی تھی، لیکن غربت کا احساس نہیں کرتی تھی۔ انسان کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہوگا وہ اتنا ہی آسانی کے ساتھ خداوند عالم کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا۔ شروع شروع میں مجھے بہت سختی محسوس ہوتی تھی، لیکن اس وقت میں یونیورسٹی یا اپنے آفس میں نہایت ہی سکون کے ساتھ نماز پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ ہم نے اب بہت سی نمازیں پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے، اور صرف واجبی نمازیں ہی نہیں پڑھتی بلکہ بہت سی مستحبی نمازیں بھی پڑھتی ہوں۔ البتہ بارگاہ خداوندی میں نماز کی ادائیگی بہت ہی لذت بخش اور خوش آئند ہے۔ بعض نو مسلم خواتین بہت ہی عرصے کے بعد پردہ کرنا شروع کرتی ہیں اور معاشرے میں اسلامی پردہ کرنے کی شہامت پیدا کرتی ہیں، لیکن محترمہ ڈیانا کہتی ہیں، جس وقت سے میں اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئی ہوں اسی وقت سے پردہ کرنے لگی، جس نے ہماری بری خصلتوں کو دور کرنے میں بہت زیادہ مدد کیا۔ میرے پردے نے میرے تشخص کو یاد دلایا، اور چونکہ میں خداوند عالم کی موتی و فرما بردار ہوں، خود کو بہت عمدہ اور خوبصورت محسوس کرتی ہوں۔ وہ مزید کہتی ہیں، پردہ عورتوں کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھتا ہے اور اس بات کا باعث بنتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی انسانی شخصیت کا مشاہدہ کریں، نہ کہ باطنی شخصیت کا۔ سامعین محترمہ ڈیانا عورت کے بارے میں اسلام اور مغرب کے درمیان پائے جانے والے فرق کی وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہیں، اہل مغرب عورتوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بدن کو نہ چھپائیں، جس اجنبی سے بھی چاہیں غیر شرعی تعلقات برقرار کریں اور ہر ایک کے ساتھ مل جل کر رہیں۔ انسان بغیر کسی شرم و حیا کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرتے ہیں اور غلط اور نامناسب کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دوسری جانب اسلام خواتین سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بدن کو نامحرموں سے چھپائیں اور آزادی کے ساتھ نامحرموں کے ساتھ نشست و برخاست نہ کریں۔ اس طرح کے قوانین بیان کر کے اسلام خواتین کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام مغرب میں موجود مسلسل ظلم و فساد اور بربریت جیسے وسوسوں سے روکتا ہے۔ سامعین، عورتوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات کے ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ معاشرے میں بہترین کردار ادا کریں اور فساد و فحاشہ سے دور رہیں اور گھر میں بہترین شریک حیات اور مہربان و دلسوز ماں کی طرح رہیں اور بہترین گھرانے کا خود کو محور قرار دیں۔ اس مطلب کی وضاحت کرتے ہوئے محترمہ ڈیانا کہتی ہیں، اسلامی نظریے کے مطابق گھرانہ ایک ایسا مقدس مقام شمار ہوتا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنی گھریلو زندگی کی محافظت کریں اور اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہترین کردار سے پیش آئیں۔ یہ نوجوان مسلم خاتون اس بات کی سعی و کوشش کرتی ہیں کہ اسلام کے بارے میں اپنے ملک میں رہنے والوں کو بھی متعارف کرائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد نور اسلام سے ہدایت پا جائیں۔ محترمہ ڈیانا اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی صحیح روش کے بارے میں کہتی ہیں، انسان کا صاحب اخلاق اور صاحب کردار ہونا بہت ضروری اور اہمیت کا حامل ہے، جب ہم اپنے دین کے بارے میں گفتگو کریں تو لوگ ہماری آنکھوں میں عشق و محبت کو محسوس کریں. ہمیں مہربان اور مؤدب ہونا چاہیے اور ان کے سامنے اسلام کے پیغامات کو مکمل وضاحت کے ساتھ پہنچائیں، کیونکہ لوگ صحیح اور موثق معلومات کے محتاج ہوتے ہیں اور کسی بھی مطلب کو بغیر دلیل اور سند کے قبول نہیں کرتے. دوسروں کے سامنے اسلام کے پیغامات کو پوری وضاحت کے ساتھ پہنچانے سے پہلے ہمیں بہت زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے. اسلام میں ذرہ برابر بھی شک ہو ابہام نہیں پایا جاتا ہے. محترمہ ڈیانا آخر کلام میں اپنی زندگی پر اسلام کے پڑھنے والے اثرات کے بارے میں کہتی ہیں کہ اسلام ایک ایسا سکون ہے جو میری زندگی میں داخل ہو گیا جبکہ میرا دل سراسر پورا شوب تھا. اسلام وہی عظیم چیز ہے جس کا ہر دل مشتاق ہے. اس دنیا کی تمام جلد ختم ہونے والی خوشیاں بھی انسان کو کچھ نہیں دے سکتی کہ جو اسلام عطا کرتا ہے. ہماری زندگی میں جو بھی واقعات رونما ہوتے ہیں اس کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں اور جانتی ہوں کہ یہ رحمت پروردگار عالم کی جانب سے ہے. سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thank you.